بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الباب قائم کیا. اللہ تعالیٰ کے قال الاعمش رحمه الله تعالى شیخ سلیمان الاعمش رحمه الله تعالى اس سند سے دوسری روایت لا رہے ہیں جس کا تعلق ما قبل کی روایت سے ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر حضور نے اپنا چہرہ انور پھرا لیا اور اس سے ڈر کو ظاہر فرمایا. پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور ڈر کا اظہار فرمایا اور ایسا تین مرتبہ کیا. دیکھیے حدیث کی ترتیب پر غور کیجئے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر آپ نے ایسا انداز اختیار فرمایا کہ لگتا ایسا تھا کہ جہنم آپ کے سامنے آ گئی. پھر کوئی آدمی جہنم سے ڈرتا ہو اور کیسے اپنے آپ کو بچاؤ کے انداز میں کر لے وے. ایسا انداز آپ نے اختیار فرمایا تو گویا آپ کا چہرے انور کو پھیرانا ڈر کا انداز اختیار کرنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جہنم آ کر تم کو لگ لپٹ نہ جاوے, اس سے تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو کہ تم سے کوئی ایسی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے کہ جہنم آ کر تم کو لگ لپٹ جاوے. اور ہم کو یہ خیال ہوا کہ نبی جی جہنم کو دیکھ رہے ہیں, یعنی وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو دیکھ رہے ہیں, جہنم آپ پر منکشف ہو گئی ہے اور آپ اس سے ڈر رہے ہو. ایسا انداز اختیار فرمایا جیسے گرہن کی نماز میں جہنم آپ کے سامنے آ گئی تھی. پھر ارشاد فرمایا تم جہنم کی آگ سے بچو, اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہو. اور جو آدمی کھجور کا بھی ٹکڑا نہ پائے تو ایک اچھے اور عمدہ کلیمے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی اول کوشش تو یہ کرو کہ بڑا یا چھوٹا صدقہ کرو اللہ کے راستے میں, اور بڑے یا چھوٹے صدقے کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اور اگر تمہارے اندر بڑا یا چھوٹا صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو عمدہ بات بول کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. अभी उम्दा बात क्या चीज होती है? नंबर एक, कोई साई लाया आपके पास तो उसको उम्दा बात कहो कि उसके दिल को खुशी हो जाए, ये भी जहन्नम से बचने का जरिया है। कि भाई अभी तो कुछ नहीं है, चंद दिन में मेरे पास एक बड़ी रकम आने वाली है, आप आइए, उसमें से आपको बड़ा हिस्सा मिलेगा, अब वो खुश खुश जाएगा। नंबर दो, किसी को शरीयत और दीन की रहनुमाई वाली बात बोलो, ये भी एक सदका है। नंबर तीन, किसी मुसलमान पर आई हुई मुसीबत को अपनी बात के जरिए दूर कर दो, ये भी एक सदका है। नंबर चार, दो आदमी के दरमियान सुलह करा दो, ये भी एक सदका है। नंबर पांच, दो झगड़ने वालों में फैसला करा के, फैसला करके झगड़ा खत्म कर दो, ये भी सदका है। नंबर सात, किसी की मुश्किल या तकलीफ को दूर कर दो, ये भी एक तरह का सदका है। नंबर आठ, मजलूम की मदद कर दो, ये भी सदका है। नंबर नौ, जबान से जिक्र अजकार करके सदका है। नंबर दस, रास्ते से तकलीफ देह चीज हटा देना, ये भी सदका है। ये पाकीजा बातें, ये भी एक तरह का सदका कहलाती है। जी इस तर्जमतुल बाब का हासिल ये है कि 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, यानी एक मतलब उसका ये है कि जो मुकल्लफ बंदे हैं अल्लाह ताला के, उन मुकल्लफ बंदों में 70,000 बंदे ऐसे होंगे जिनसे बिल्कुल लिया हिसाब लिया ही नहीं जाएगा, और बिला हिसाब उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। नंबर दो, अल्लाह ताला के 70,000 बंदे ऐसे होंगे जिनसे हल्का फुल्का हिसाब लिया जाएगा, यानी पेशी, और जन्नत में भेज दिया जाएगा। नंबर तीन, बाज लोगों से हिसाब में ले दे होगी, अब ले दे की वजह से वो परेशान हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व ताला सत्तारी और गफ्फारी फरमा करके जन्नत में भेज देंगे ऐसे लोगों को। इससे पहले एक तर्जमतुल बाब गुजरा था कुछ अबवाब से पहले, कि अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांक रखा है, नागवार चीजों को, यानी दुनिया के अंदर जिन चीजों पर अमल करना नागवार गुजरता है, मसलन ये इबादत और जो है गुनाह से बचना, ये सब नागवारी की चीजें हैं, नफ्स के लिए मशक्कत की चीजें हैं, लेकिन इंसान उसको अंजाम देता है تو اللہ تعالیٰ کی جنت کا وہ مستحق بنتا ہے. تو وہاں ناگوار چیزوں کو انجام, ناگوار چیزیں ہو پھر بھی انسان اطاعت کرتا ہے, معروفات کو اپناتا ہے, منہیات سے بچاتا ہے, تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں میں ایک بڑا طبقہ ہوگا کہ جن کو اللہ بے حساب جنت میں داخل فرمائیں گے. اس سلسلے میں امام بخاری کے معیار پر تو یہ روایت نہیں ہے, لیکن دوسری روایتوں میں اس کا خلاصہ یوں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل کو پہلے جنت کی طرف بھیجا, جبرائیل جاؤ ذرا جنت دیکھ کر آؤ. جبرائیل جنت دیکھنے گئے, واپس آئے دیکھ کر کے تو عرض کیا, اے اللہ آپ کی عزت کی قسم, جنت کے متعلق جو بھی سنے گا تو اس میں داخل ہو کر ہی رہے گا, اتنی شاندار آپ نے جنت بنائی, جو بھی سنے گا داخل ہو کے ہی رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کو مجاہدات اور مشقت بھرے اعمال سے ڈھانک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت جبرائیل امین کو بھیجا, جبرائیل جاؤ پھر سے ایک بار میری جنت ذرا دیکھ کے آؤ. تو اب جبرائیل دوسری مرتبہ دیکھنے میں تو واپس آ کے اللہ کو کیا کہتے ہیں, اے اللہ آپ کی عزت کی قسم, مجھے خدشہ یہ ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, اس لیے کہ اتنے مشقت بھرے کاموں سے اس کو ڈھانک دیا گیا ہے کہ کون تیار ہوگا اتنے سارے مشقت بھرے کاموں کے واسطے, اسی لیے اب مجھے خدشہ ہے کہ کون جائے گا جنت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو جہنم دیکھنے کے لیے جانے کا حکم دیا, جاؤ جبرائیل جہنم دیکھ کے آؤ. جہنم دیکھ کے آئے, عرض کیا, اے اللہ آپ کی عزت کی قسم, جہنم کے بارے میں جو بھی سنے گا اس میں داخل نہیں ہوگا. اتنی خطرناک آپ نے جہنم بنائی ہے, جو بھی سنے گا وہ داخل نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات لذتوں کے ساتھ ڈھانکنے کا حکم دیا, پھر جبرائیل کو بھیجا, جاؤ جبرائیل جہنم کو دیکھ کر کے آؤ, دوبارہ دیکھ کے آؤ. دوسری مرتبہ جبرائیل دیکھنے کے لیے گئے, دیکھ کے آ کے عرض کیا, آپ کی عزت کی قسم, مجھے اب یہ اندیشہ ہے کہ جہنم سے کوئی بچ نہیں سکے گا, اس لیے کہ دنیا کی لذتیں اور شہوت کے اعمال سے آپ نے جہنم کو ڈھانک دیا ہے. اب یہ جتنے بھی شہوت اور لذت کے کام ہیں یہ انسان خوب انجام دیتے ہیں, اسی لیے اس کو انجام دے کر کے یہ جہنم کے مستحق بنیں گے. یہ مکالمہ ہوا ہے بھائی. چلو
قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن قبيل قال حدثنا ابن حاء قال وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال قلت عند سيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سكرت علي الأمم. فأخذ النبي يهض معه الأمة، فالنبي معه النفر، والنبي معه الأشهر، والنبي معه الخمسة، والنبي يمر وحده. ونظرت فإذا سواد كبير، قلت يا جبرائيل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كبير، هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولم؟ قال كانوا لا يبتغون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليهم كاشة محسن، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها كاشة.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا، ظاہری اندازہ یہ ہے کہ یہ منامی واقعہ ہے، اور انبیاء کے منام بھی جو ہے وہی ہوتے ہیں، تو میرے سامنے مختلف امتوں کو پیش کیا گیا، تو ایک نبی گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑی امت گزر رہی ہے، گویا تمام نبیوں کو حضور کے سامنے اپنی اپنی امتوں کے ساتھ گزارا گیا اور حضور ہر ایک کا معائنہ فرما رہے ہیں، اچھا یہ نبی چلے یہ ان کی امت، یہ نبی چلے یہ ان کی امت، یہ منظر حضور کو دکھایا گیا، تو کوئی نبی گئے اور ان کے ساتھ ان کی بڑی امت گئی، پھر کوئی نبی آئے اور ان کے ساتھ چند نفرات تھے، ان نفر 10 سے کم کو کہا جاتا ہے، چند نفرات تھے، کسی نبی کے ساتھ 10 افراد تھے، کسی نبی کے ساتھ 5 افراد تھے، اور کوئی نبی تو اکیلے گزر رہے تھے، کیا مطلب؟ ان کے ساتھ ایک فرد بھی نہیں، یعنی ان کے اوپر ایمان لانے والا کوئی نہیں، اس طریقے سے. وَنَظَرْتُ، پھر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا مجمع گزر رہا تھا، بہت بڑا مجمع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبرائیل یہ بہت بڑا مجمع جو گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ میری امت ہے؟ جبرائیل نے کہا نہیں، آپ کی امت نہیں ہے، لیکن آپ افق کی طرف دیکھیے، آسمانی کنارے کی طرف. اب جو میں نے آسمانی کنارے کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑی امت نظر آئی، یعنی پہلی امت کے مقابلے کے اندر یہ بڑی امت نظر آئی، کہا یہ آپ کی امت ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ متعدد روایات سے آپ نے یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو گرن محجلین، چہرے کی چمک کے ذریعے سے، اعضائے وضو کی روشنی کے ذریعے پہچان لیں گے، پھر یہاں پہچاننے میں کیوں ذرا ادھر ادھر ہوا معاملہ؟ کہ پہلے ایک بڑا مجمع نظر آیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، تو حضور نے سمجھ لیا کہ یہ میری امت ہے، پھر جبرائیل نے افق دکھلایا تو حضور کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، تو یہ کیوں پہچاننے میں ذرا یوں یوں ہوا؟ تو شراح نے اس کا حل یوں دیا ہے کہ پہلی مرتبہ جو سواد کبیر ہے وہ دور سے دھندلی شکل دکھائی دے رہی تھی، وہ مجمع قریب نہیں تھا، دور سے دھندلی شکل دکھائی دے رہی تھی، اس سے اندازہ ہوا کہ یہ آپ کے سامنے وہ شکلیں بالکل واضح نہیں تھی، دھندلی شکلیں تھیں، البتہ مجمع بڑا تھا، اس کو دیکھ کر کے حضور کو یہ ہوا کہ یہ میری امت ہے. پھر دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ وہ نہایت قریب آ گئے. اب ان کے چہرے مہرے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھی طرح واضح ہو گئے. اس لیے دوسری مرتبہ میں ان کو پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جبرائیل نے کہ یہ جو آپ کی امت میں آگے آگے جو آپ کو ایک مجمع دکھ رہا ہے نا 70,000 والا, یہ مجمع بے حساب بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا. تو پوری امت اس کے آگے آگے 70,000 کا یہ وہ مجمع ہے آپ کی امت کا جو عذاب بھی نہیں حساب کتاب بھی نہیں اور جائیں گے مست جنت میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیما, جبرائیل کس بنیاد کے اوپر یہ لوگ بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائیں گے؟ قال, تو جبرائیل نے کہا, دیکھ لیا ترجمہ برابر, قلت کا فائل قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قال کا فائل قرار دیا جبرائیل امین کو. برابر دوسری توجہ دیکھو, قلت کے فائل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس راوی حدیث, قال کے فائل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ 70,000 جو آگے آگے چل رہے ہیں بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائیں گے, یہ وہ 70,000 آگے آگے والے, تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کیوں یہ لوگ آگے بلا حساب جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوہات بتلائی. دیکھیے وجوہات دیا مجھے. نمبر ایک, وہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے, یعنی وہی بیماری کا علاج لوہا گرم کر کے داغ دینے والا. تو یہاں قید بڑا دینے کی, بے ضرورت داغ نہیں لگواتے تھے. باقی ضرورت کے موقع پر تو اس کی اجازت ہے, پیچھے یہ تفصیل گزری ہے. نمبر دو, وہ لوگ رقیہ نہیں کرتے تھے, یعنی جھاڑ پھونک کے چکر میں پڑے نہیں رہتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جھاڑ پھونک نہ کرنا, تو باشرا کہتے ہیں قرآن کے علاوہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے, یعنی کبھی ضرورت پڑتی تھی تو آیات قرآنیاں پڑھ کے چھو کر دیتے تھے. آیات قرآنیاں کے علاوہ دوسری چیزوں کے ذریعے پھوپھا نہیں کرتے تھے. دوسرا مطلب بازو نے یوں لیا ہے کہ جاہلیت کے جو منتر جنتر ہوتے تھے اس کے ذریعے وہ پھوپھا نہیں کرتے تھے زمانے جاہلیت کے, اور اس وقت ابھی جو جاہل حاملوں کے منتر ہوتے ہیں اس سے وہ جو ہے پھوپھا نہیں کیا کرتے تھے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جاہلیت والے عقائد اور جاہلیت والے اعمال ان کے اندر نہیں تھے. ایک شاعر نے ولا یسترکن کا ترجمہ چوری کا بھی کیا ہے کہ وہ چوری نہیں کرتے تھے اور وہ بد فالی نہیں لیتے تھے اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے تھے. حضرت عکاشا ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجمع کے اندر موجود تھے. انہوں نے موقع پا کر کے دعا کی درخواست کر دی, حضور آپ میرے لیے دعا کر دو نا, اللہ وہ 70,000 میں ہم کو شامل کر لے رہے, موقع اچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, اللہم اجعلہ منہم، اللہ اکاشا کو ان 70,000 میں شامل فرما دیجئے. کام بن گیا. اب ایک اور شخص نے درخواست کی. بعض طرق میں آیا کہ یہ دوسری مرتبہ درخواست کرنے والے سعد بن عبادہ ہے. کہ حضور آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل کر لے. ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکاشا تم سے آگے بڑھ گئے یہ دعا کرانے میں. یعنی اس میں تو جو پہل کرتا ہے وہ جیتتا ہے، اور اکاشا پہل کر کے کروا گئے، اب ان کے حق میں ہو گئی، تمہارے لیے نہیں. یہ اب یہاں شرع نے اس موضوع پر سوال اٹھایا ہے کہ دوسرے کے لیے حضور نے دعا کیوں نہیں فرمائی. نمبر ایک سنو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا شخص منافق تھا، اس لیے حضور نے ان کے حق میں دعا نہیں فرمائی. اگر یہ منافق والی توجہ لی جاوے تو پھر جن حضرات نے دوسرے سائل سے مراد حضرت سعد بن عبادہ کو لیا ہے، وہ قول خود بخود رد ہو جائے گا. اس لیے کہ حضرت سعد بن عبادہ تو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، سید الانصار ہیں، اسی لیے وہ قول جو ہے رد ہو جائے گا. نمبر دو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی کہ اکاشا کے حق میں آپ نے دعا کی، وہ دعا قبول ہے، اور اب دوسرے کے حق میں آپ دعا نہ کرے، چونکہ ایک کے حق میں دعا قبول کرنی تھی وہ ہم نے کر لی. نمبر تین، پہلا سائل یعنی حضرت اکاشا، دل کی سچائی کے ساتھ انہوں نے سوال کیا تھا، اسی لیے ان کی دعا قبول کر لی. یعنی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی سچ کے دل سے کہتا ہے اور ایک آدمی دیکھا دیکھی کہتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. تو حضرت اکاشا نے سچ کے قلب سے درخواست کی، اس لیے ان کے حق میں دعا کروا دی. اب ان کو دعا کروا کے دیکھ کے دوسرا بھی آیا دعا کرانے. اس طریقے سے چوتھی توجہ یہ کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی درخواست کے سلسلے کو روکنا چاہتے تھے. ایک نے درخواست کی اولاً، اس کے لیے دعا فرما دی، اب دوسرا کھڑا ہوئے اور درخواست کرے، چلی لائن، تیسرا، چوتھا، پانچواں. حضور نے چاہا کہ سلسلہ بند کرو نہیں، اس لیے دوسرے پرت سلسلہ روک دیا. یہ بھی ایک توجہ کی گئی ہے. نمبر چھ، نمبر پانچ، دعا کرانے والے حضرت اکاشا میں جو صفات تھے، جس بنیاد کے اوپر ان کے حق میں وہ دعا قبول ہو جاوے، وہ صفات دوسرے کے اندر نہیں تھے. اس مقام کے پانے کے لیے وہ صفات بھی ہونے چاہیے نا. تو اکاشا میں وہ صفات تھے اور دوسرے کے اندر وہ صفات نہیں تھے، اس لیے حضور نے دعا نہیں کی. چھٹی توجہ، جس وقت حضرت اکاشا نے درخواست کی، وہ دعا قبولیت، دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی، اس لیے ان کے حق میں دعا قبول ہو گئی. اور دعا کی قبولیت کی گھڑی بار بار نہیں آیا کرتی. دوسرے شخص نے درخواست کی تو دعا کی قبولیت کی گھڑی گزر چکی تھی، اس لیے ان کے حق میں حضور نے دعا نہیں فرمائی. پھر یہاں جو روایت میں سبعون کا لفظ آیا ہے نا، کہ سبعون الفن قدامہم، تو بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ صرف 70,000 کی تعدید نہیں ہے، بلکہ اصل یوں ہے کہ کثرت بتلانا ہے، کہ بہت بڑی مقدار اس امت کی بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائے گی، اور عربی میں 70 کا عدد کثرت کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں, دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ 70,000, لیکن ہر ہزار کے ساتھ 1,000 کا اضافہ, یہ بھی بعض روایت میں آیا ہے. بعض روایت میں ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ, یہ بھی آیا ہے. تو اس اعتبار سے تو کئی لاکھ کروڑوں کی مقدار میں بیٹھ جائیں گے, اور وہی توجہ زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ 2 ثلث امت محمدیہ کل جنتیوں میں, تو پھر یہ ہر 70,000 میں ہر 1,000 پر 70,000, یہ قول زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے, تاکہ جو ہے اس امت میں بلا حساب بلا عذاب جنت میں جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے. جی.
وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن السدي قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه من كل ذي سنه وفي 70,000 تضيء وجوها اضاءه القمر ليله البدر. قال ابو هريره رضي الله عنه فقال منكاشه بن محسن الاسدي يرفع نميره عليه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك عكاشه.
وہی روایت ہے, ایک لفظ بیچ میں دیکھیے, زمرت وهم سبعون, یہاں جماعت کا لفظ ہے. دوسرا حضرت عکاشا کے ساتھ اسدی نسبت بھی آئی, اور یوں لفظ آیا یرفع نمیرتن علیہ, جو ان کے اوپر اونی چادر تھی, جو اونی چادر انہوں نے اوڑھ رکھی تھی, وہ اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے. کیا مطلب؟ باجلت پھٹ سے کھڑے ہو گئے. جب حضور کی زبان سے یہ بات سنی تو حضرت عکاشا نے میں دیر نہیں کی, پھٹافٹ اپنی چادر ٹھیک کرتے کرتے کھڑے ہو گئے درخواست کرنے کے واسطے. اور ایسے موقع پر آدمی کو اجلت سے ہی کام لینا چاہیے, تو آدمی کا کام بن جایا کرتا ہے. جی.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لن الجنة من أمتي 70,000 أو قال 700,000 في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر.
اس روایت میں دیکھو, پہلے 70,000 ہے, پھر راوی نے شک بتلا کر 700,000 کا ذکر کیا, آ گیا اضافہ. اب اس میں آگے زائد بات دیکھیے, فرمایا کہ متماسکین, یعنی یہ جو 70,000 یا ایک 700,000 جو بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے, آپس میں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے, چین ان کی رچین ہوگی, ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے, جیسے کہ چل تو مجھے پکڑ, میں تجھے پکڑ, وہ تجھے پکڑے, سب پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے, ایک دوسرے کو پکڑ کے جائیں گے, یہاں تک کہ ان کے اول اور آخر سب جنت میں چلے جائیں گے. یعنی شروع والا مجمع بھی, آخر والا مجمع بھی, کل مجمع جنت کے اندر چلا جائے گا. اب اس لفظ کو ذرا سمجھو, جنت میں جانے والے یہ لوگ صفوں کی ترتیب میں ہوں گے, ایک صف کے اندر ہوں گے, یہ اول جنت میں جانے والے بھی, اور تمام کے تمام بیک وقت جنت کے اندر داخل ہوں گے, تمام کے تمام بیک وقت. اس سے جنت کے دروازوں کی چوڑائی کا اندازہ لگاؤ کہ 700,000 یا اس سے زیادہ کا مجمع بیک وقت ایک صف میں داخل ہوئے تو دروازے کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ پھر یہ جو اول اور آخر کی تعبیر ہے یہ پل صراط کو پار کرنے کے اعتبار سے ہے کہ پل صراط جب پار کرنے کا موقع آئے گا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پار کرتے جائیں گے، پھر جب جنت میں جانے کا موقع آئے گا تو سب ایک سب میں ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو پکڑ لیں گے، زنجیر بنا لیں گے، گئے جنت کے اندر. نمبر دو، بعضوں نے متماسکین کی تعبیر کی ہے وقار سے، یعنی یہ جو 70,000 یا 7,00,000 ایک ساتھ جنت میں جائیں گے یہ دھکا مکی نہیں کریں گے، باوقار جنت کے اندر داخل ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. جی
قال حدثنا علي بن عبد العلي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار واهل النار النار ثم يقول مؤذن بينهم يا اهل النار لا موت ويا اهل الجنه لا موت قلهم.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم وعنا جمیعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر ایک اعلان کرنے والا درمیان میں اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. کہتے ہیں کہ یہ اعلان جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا اعلان ہوگا اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا اعلان ہوگا. جی
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو سيناد عن الاعمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موتى ولاهل النار يا اهل النار خلود لا موتى.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جميعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو کہا جائے گا اے جنتیوں ہمیشہ تم جنت میں رہو موت نہیں، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا اے جہنمیوں ہمیشہ رہو موت نہیں. خلود مصدری معنی میں بھی ہے اور اس میں فاعل خالد کی جمع کے معنی میں بھی ہے. چلو، جنت اور جہنم کے اوصاف کا بیان. اب جنت کے اوصاف تو بڑے لذیذ ہیں لیکن امام علی مقام کے شرائط اتنے اونچے ہیں کہ کچھ ہی روایات وہ یہاں لائے ہیں. اور رہا جہنم کا معاملہ، وہ بھی بڑا جو ہے خطرناک موقع ہے، تو جنت کے اوصاف بتلا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ اصول جنت کے اعمال کی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں. جہنم کے اوصاف کا تذکرہ کر کے جہنم سے بچانے والے اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچو، جنت میں لے جانے والے اعمال کرو، اس کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، پہلے بھی یہ مضمون گزرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں سب سے پہلا کھانا جو کھائیں گے مچھلی کے جگر گوشے کے کباب، مچھلی کے جگر گوشے کی سالن کھائیں گے. دوسرا لفظ لائے ہیں ادنن، جناتی ادنا تو ادن کے معنی خلد، ہمیشہ رہنے کی جنت. ادن تو بھی اردن، یعنی میں کسی زمین پر مقیم رہا، ٹھہرا ہوا رہا، اور اسی سے ہے معدن، یعنی کوئی دھات یا کوئی چیز زمین کے اندر ٹھہرا دی جاوے، جمع دی جاوے. اب معدن اور کان جو ہوتی ہے مائنس، اس میں ہوتا کیا ہے کہ سونا، لوہا، تانبا، پیتل، وہ زمین میں ٹھہرا دیا گیا، جمع دیا گیا. اسی سے لفظ آتا ہے فی معدن صدقن، ممبتی صدقن کے معنی کے اندر ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے فی مقعد صدقن، ایسی مجلس جس میں کوئی لغو نہ ہو، جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو. جیسے سورہ قمر کے آخر کے اندر آیا ہے نا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو اللہ کے قریب میں ایسی شان والی مجلس ملے گی اہل جنت کو کہ جس میں لغو بھی نہیں، جس میں گناہ بھی نہیں. جی.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة سياه سيادة كبد الرد عدن خلد عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن في معدن صدق في منبت صدق. وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن مغلى بن حسين رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها
حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، میں نے جنت کو جھانک کر کے دیکھا تو جنت میں اکثر فقراء نظر آئے، اس لیے کہ کچھ ہوئے تو اس سب دینا پڑے نا، جو آیا کھایا پیا ختم، کوئی حساب نہیں کہ کوئی ٹینشن، اس لیے اکثر فقراء. اور میں نے جہنم کو جھانک کے دیکھا تو میں نے اس میں دیکھا اکثر آفاؤں کو، عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور کا یہ دیکھنا کب ہوا؟ کہا معراج میں. بعض فرماتے کہ نہیں، گرہن کی نماز کے وقت جنت جہنم سامنے کی گئی تھی تب. اور بعض کہتے ہیں کہ خواب میں آپ نے یہ چیزیں دیکھی. اب سوال یہ کہ جنت میں عورتوں کی، جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں؟ نمبر ایک، خواہشات کا ان میں غلبہ ہوتا ہے اور زنا کا سبب بھی وہی بنتی ہے، بے پردہ نکلے، بے حیا بن کے نکلے، میک اپ کر کے نکلے، تو ذریعہ بنتی. نمبر دو، ایک سبب تو آپ نے بار بار پڑھا ہے، ناشکری، کفران. تیسرا سبب ہے زیب و زینت کی محبت. چوتھا سبب، عقل کی کمی کی وجہ سے آخرت سے اعراض اور دنیا کی انہماق. جی.
وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر فيهم إلى النار وكنت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ نقل کرتے کہ میں جنت کے دروازے پر تھا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں عام متن مساکین لوگ موجود ہیں، مسکین لوگ. وأصحاب الجد محبوسون، اور مالدار لوگ وہ روکے گئے ہیں، وہ پل کے پاس روکا گیا ہے سب کو، ٹریفک جام. حساب لاؤ پہلے، حساب حساب لاؤ پہلے، وہاں ان کو روکا گیا حساب دینے کے واسطے. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرکزہ نے اس پر ایک شاندار لطیفہ ذکر کیا ہے. یہ سب روکے گئے ہوں گے مالدار لوگ, تو ایک آپ میرے جیسے قاری صاحب بھی گزر کے جنت میں پھٹافٹ آگے بڑھ رہے ہیں, تو دیکھا کہ بہت سارے جو لوگ روکے گئے ہیں جنت میں جانے سے, اس میں محترم حضرات بھی سب تھے. پوچھا کہ بھائی ان کو کیوں روکا گیا ہے یار؟ تو کہا مدرسے کے حساب جو ہے سب وہ پیش کر رہے ہیں, بولے اس میں دیر ہو رہی ہے. تو حساب میں بعض حساب تو وضاحت والے ہوتے ہیں کہ بھائی لائٹ بل میں اتنا دیا, تنخواہوں میں اتنا دیا, مطبخ میں دال اتنے کی آئی, چاول اتنے کے آئے, لیکن ایک حساب لکھتے ہیں متفرقات, پرچورن خرچ. ہر مدرسے کے حساب شائع ہوتے اس میں دیکھ لینا, پرچورن خرچ کھاتے ہیں. تو کہا فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی تفصیل لائے, اس لیے وہ بےچارے جواب دینے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پرچورن کا حساب بیٹھ ہی نہیں رہا ہے کہ متفرقات میں اب کیا کیا پیش کرے, اس لیے وہ بےچارے رکے ہوئے ہیں. غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار. غیر یہاں البتہ کے معنی کے اندر ہے, البتہ جہنمیوں کو حکم دے دیا گیا ہوگا کہ وہ جاوے جہنم کی طرف. پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی عام عورتیں تھیں. جی صلى الله عليه وسلم,
اذا صار اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار في ابي الموت حتى يجعل بين الجنه والنار ثم يذبح ثم ينادي منادٍ يا اهل الجنه لا موت ويا اهل النار لا موت, فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, تو موت کو لایا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ موت کو کیسے لایا جائے گا؟ کوئی موت مجسم چیز تھوڑی ہے کہ اس کو پکڑ کے لایا جائے, کیسے لایا جائے گا موت؟ تو بعض حضرات نے اس کی توجیہ یوں کی ہے کہ عالم مثال کے اندر مانوی چیزیں بھی مشکل ہوا کرتی ہیں. اس دنیا میں جتنی چیزیں مانوی ہیں وہ عالم مثال کے اندر مشکل ہیں, تو موت کی اس دنیا میں ایک شکل ہے, اس شکل کے ساتھ اس کو لایا جائے گا. نمبر دو, اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے موت کو جسم عطا فرمائیں گے اور مجسم شکل کے اندر اس کو لایا جائے گا. اس کو بعض روایت میں مینڈھے سے تعبیر کیا گیا ہے, کبھی مینڈے کی شکل میں موت کو جسم دے کر کے لایا جائے گا, یہاں تک کہ اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کیا جائے گا تاکہ سب دیکھے, جنتی بھی دیکھے جہنمی بھی دیکھے سب دیکھے, اسی لیے اس کو درمیان میں کیا جائے گا. پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ ذبح کرنے والے جبرائیل امین ہوں گے, بعض کہتے ہیں کہ ذبح کرنے والے حضرت یحییٰ ابن زکریہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے, جو ہمارے حضور کی حاضری میں موت کو ذبح کرنے کا کام کریں گے. اور موت کو کیوں ذبح کیا جائے گا؟ جنتی جہنمی سب کی نظروں کے سامنے تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے. اس لیے کہ جب تک موت زندہ ہوئے جہنمیوں کو جہنم میں امید لگی رہے گی کہ مر جائیں گے نہ اور اس تکلیف سے نجات پا جائیں گے. جنتیوں کو جنت میں ڈر لگا رہے گا کہ کبھی موت آ گئی تو جنت سے محروم ہو جائیں گے. تو ان کے دل کے اندر جو ڈر اور وسوسے ہے اس کا خاتمہ ہوگا, اس لیے موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کروا دیں گے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی, اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی. اس کی وجہ سے جنتیوں کی پہلی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کے غم کے اندر غم کا اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. جی.
وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مالك بن انس عن سيد بن اسلم عن طيب بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه يقول لبيك ربنا وسعديك ويقول هل رضيت هل رضيت فيقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول فانا اعطيكم افضل من ذلك قالوا يا رب واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني ولا اسخط عليكم بعده ابدا.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی جنتیوں کو فرمائیں گے اے جنتیوں, یعنی یہی خطاب کتنا پر لطف ہوگا کہ اللہ تعالی اہل جنت کو خطاب فرمائے. جنتی لوگ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک, پھر اللہ پوچھیں گے کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اے اللہ ہم کیوں راضی نہیں ہوئے, آپ نے ہم کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ اپنی مخلوق میں کسی کو ایسی نعمت نہیں عطا فرمائی. باری تعالیٰ فرمائیں گے میں تم کو اس سے بھی افضل نعمت عطا کروں گا. جنتی لوگ سوچیں گے کہ اس سے افضل تو کون سی نعمت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارے اوپر اتارتا ہوں وحلو, یا تمہارے لیے ضروری کرتا ہوں میری خوش ندی کو کہ میں اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اسی کو قرآن میں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کی خوش ندی ان تمام نعمتوں کے اوپر سب سے زیادہ ہوگی, کہ اللہ کی خوشنودی تمام کامیابیوں اور سعادتوں میں افضل ترین ہوگی. جی. وہ جزوی فضیلت والا لطیفہ تو یاد ہے کہ بھول گئے؟ یاد ہے نا. چلو.
وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه عنهم يقول أصيب حادثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حادثة فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو جبلت أو جنة واحدة هي
انها جنان كثيرة وانه في جنة الفردوس. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت حارثہ کو ایک تیر لگا, ابن العراق نے غزوہ بدر کے موقع پر ان کو تیر مارا تھا, جو حوض تھے چھوٹے چھوٹے پانی کے وہاں وہ پانی پی رہے تھے اور پانی لے رہے تھے اور اس نے تیر مارا. یہ کم عمر تھے. ان کی والدہ ربیع بنت النضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میرے دل کے اندر حارثہ کی محبت کتنی ہے. ایک ماں کو بیٹے سے جو لگاؤ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے. حضور آپ کو معلوم ہے کہ میرے بیٹے حارثہ سے مجھے کتنا لگاؤ ہے, شہید ہو گیا بدر میں میرا بچہ, اگر وہ جنت میں ہے تب تو میں صبر کروں گی، اپنے آپ کو روک کے رکھوں گی، میرے سامنے نہیں ہے، مجھ سے بہت دور ہے، لیکن خوشحال ہے تو میں خوش ہوں اور صبر میں ہوں. جیسے کہ ماں یہاں ہے اور بیٹا کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ میں ہے، خوشحال ہے تو ماں کو اچھا لگتا ہے، بھلے نظروں کے سامنے نہیں ہوئے. تو کہا یہ بیٹا میرا چاہے اس دنیا میں نہیں ہے، عالم آخرت میں ہے، بہت دور ہے، لیکن خوشحال ہے تو میں خوش ہوں. وَإِن تَقُلْ أُخْرَى، اور اگر کوئی دوسری بات ہے، یعنی میرا بیٹا جنتی نہیں ہے، تو آپ بھی دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، یعنی پھر تو میں ایسے آہو واویلے کروں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. یہ حضور کو کہہ رہی ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہیں، وہی حقی. یہ کلمہ تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے، تعریف کے موقع پر بھی آتا ہے، ترحم کے لیے بھی آتا ہے، تعجب کے لیے بھی آتا ہے. اوہبلتی، کیا تو پگلی ہو گئی؟ یہ حقیقی پاگل پنا مراد نہیں ہے، تنبیہ کہ کیا تو پگلی ہو گئی، کیا کیا جنت ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں؟ وہاں تو بہت ساری جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اندر ہے، یعنی بہت اونچی جنت کے اندر تیرا بیٹا ہے اور وہاں مست مزے سے تیرا بیٹا رہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی. تمام روایتوں میں کہیں نہ کہیں جنت کا تذکرہ ہے، کہیں جہنم کا تذکرہ ہے، اسی لیے امام علی مقام ان روایات کو لائے ہیں. سب بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، گھڑی کو دیکھنے